بسم الله الرحمن الرحيم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے مروی ہے انصار میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک باندی ہے, کیا میں اس سے عزل کر سکتا ہوں؟ عزل کس کو کہتے ہیں؟ انسان اپنی بیوی یا باندی سے جماع کرے اور منی فرج سے باہر نکال دے رہے حمل رہ جانے کے ڈر سے. گویا قدیم زمانے میں فیملی پلاننگ کی یہ شکل تھی, یعنی ضبط تولید بچوں کو روکنے کی قدیم زمانے کے اندر یہ شکل تھی. اب اس کی جدید شکل ایجاد ہو چکی ہے, لوگ کنڈوم یوز کرتے ہیں, کوپریٹی استعمال کرتے ہیں, مانعین حمل ادویات استعمال کرتے ہیں. یہ سب جدید شکلیں ہیں, قدیم زمانے میں یہ شکل تھی. باندی کے ساتھ عزل کرنا باندی کی اجازت کے بغیر جائز ہے, چونکہ باندی کے اندر مقصود بھی ذات غالباً گھریلو خدمت ہوتی ہے, اور اگر وہ حاملہ ہو جائے گی تو گھریلو خدمت میں رکاوٹ آ جائے گی. باندی کے ساتھ عزل کرنا باندی کی اجازت سے جائز ہے. ارے بیوی کے ساتھ, آزاد بیوی کے ساتھ عزل کرنا یہ بغیر اس کی اجازت کے ساتھ جائز ہے. دوسروں کی باندی کے ساتھ عزل کرنے کے لیے آقا کی اجازت کی ضرورت پڑے گی, اس کے مالک کی اجازت. تو تین مسئلے ہوئے, اپنی باندی سے بغیر اجازت کے عزل کر سکتے ہیں, آزاد بیوی سے اس کی اجازت سے عزل کر سکتے ہیں, دوسرے کی باندی سے مالک کی اجازت سے کر سکتے ہیں. لیکن ترک عزل اولا ہے, افضل یہی ہے کہ آدمی عزل نہ کرے, یہ اولا ہے. تو انہوں نے اپنی باندی کے ساتھ عزل کرنے کی اجازت مانگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو اس کے لیے مقدر میں کیا گیا ہے وہ اس کو مل کے رہے گا, اس کو پیش آ کے رہے گا. یعنی اگر اس کے مقدر میں حمل اور اولاد ہے تو تم عزل کرو گے تو بھی وہ تو ہو کر کے ہی رہے گا. گویا یہ تقدیر کی بات حضور سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر اس کی تقدیر کے اندر حمل اور بچہ ہے تو عزل کرنے کے باوجود بھی ہو کر کے رہے گا. یعنی کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو یہ محسوس ہوا کہ اب منی نکلنے کا وقت آیا تو زکر کو باہر نکالے, اتنی دیر میں ایک آدھ قطرہ پہنچ جاوے اور جو ہے وہ استقرار حمل کا باعث بن جاوے, ہو سکتا ہے. چند دنوں کے بعد وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری باندی حاملہ ہو گئے. تو حضور نے ان کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کے لیے جو چیز بھی مقدر کی ہوئی ہوتی ہے وہ ہو کر کے ہی رہتی ہے. دیکھو تم نہیں کرنا چاہتے تھے اور مقدر میں حمل تھا تو وہ حمل ہو کر کے رہا. حدیث شریف سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ تدبیر کے باوجود تقدیر غالب آتی ہے. آدمی کتنی بھی تدبیر اختیار کرے لیکن تقدیر غالب آ کے رہتی ہے. لیکن تدبیر اختیار کرنا ہے چونکہ دنیا محل تدبیر ہے. دوسری بات, تدبیر پر بھروسہ نہ کرے, نتیجہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیوے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نتیجہ لکھا ہے بس اس پر میں راضی اور خوش ہوں. جی حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عمر میں زیادتی نیکی ہی کی برکت سے ہوا کرتی ہے اور تقدیر کو دعا ہی ٹالتی ہے, اور آدمی جو گناہ کا کام کرے گا اس کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے. تینوں جملے ہیں, تینوں جملوں کو الگ الگ سمجھو کہ بھائی نیکی کی برکت سے عمر زیادہ ہوتی ہے کیا مطلب. نمبر ایک, کم عمر کے اندر آدمی اتنے سارے نیکی کے کام کر لے جو دوسرے بڑی بڑی عمر والے انسان نہ کر سکے. حدیث شریف کا ایک مطلب یہ ہے. جیسے ہمارے اکابر میں حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ احناف کے ماضی قریب کے بڑے مشائخین میں سے ہیں, شرح وقایہ پر بھی کام کیا, نفع المفتی والسائل بھی ان کی مشہور کتاب ہے, کتنے بڑے بڑے کام کیے. بہت معمولی عمر میں 39 سال میں انتقال ہو گیا. ہمارے جامعہ کے بانی حضرت مولانا احمد حسن بام صرف 33 سال کی عمر پائی ہے, 30 اور 3 سال کی عمر ہے, لیکن کیسا کام کر کے گئے, کتنا عظیم جامعہ قائم کر کے گئے. تو بعض لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں کہ کم عمری کے اندر اتنا زیادہ نیکی کا کام کرتے ہیں جو دوسرے بڑی بڑی عمر والے نہیں کر پاتے. حدیث شریف کا ایک مطلب یہ ہے. دوسرا مطلب, صدقہ جاریہ کے کام کو انجام دینا جو ان کی ظاہری زندگی کے ختم ہونے کے بعد بھی مانوی زندگی کو لمبا بنا دیتا ہے. جیسے کہ یہ ہمارے ائمہ حدیث ہے, ظاہری زندگی جو ان کی تھی وہ پا کر دنیا سے چلے گئے, لیکن آج تک ان کا فیض امت محظوظ ہو رہی ہے. ہویا کہ ان کی مانوی زندگی ان کے صدقہ جاریہ والے کاموں کے ذریعے سے 1000 سال بھی اوپر ہو چکے, لیکن ان کی یہ مانوی زندگی ابھی تک دنیا میں باقی ہے. ان کے صدقہ جاریہ کے کام کاج دنیا کے اندر لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. نمبر 3, ملک الموت اور روح قبض کرنے والے فرشتوں کے اعتبار سے یہ جملہ ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ان کی نیکیوں کی برکت سے ان کی عمر کو کہ بھئی اس وقت ان کی روح قبض کرنی تھی لیکن انہوں نے یہ نیکی کا کام کیا اسی لیے اب ان کی روح اس وقت قبض مت کرنا، اتنے سال بعد تم ان کی روح کو قبض کرنا، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ لوہے محفوظ میں تھی وہ تقدیر مبرم، لیکن ملائکہ کو جو تقدیر معلق دی گئی تھی اس میں ان کی جو وفات کی تاریخ لکھی ہوئی تھی اور اس میں یہ تھا کہ اگر یہ نیکی کا کام کریں گے تو اتنی عمر بڑھا دی جائے گی، تو ان کے اس نیکی کے کام کی برکت سے ملائکہ جو روح قبض کرنے پر مامور ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر بڑھانے کا حکم عنایت فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی حدیث شریف کا ایک مطلب لیا گیا ہے، گویا کہ انسان اگر نیک کام کرتا ہے تو عمر اس کی حقیقتاً بڑھتی ہے یا حکمن بڑھتی ہے، دونوں طرح کی شکلیں موجود ہیں۔ دوسرا جملہ، تقدیر کو دعا ہی ٹال سکتی ہے، کیا مطلب؟ نمبر ایک، اگر کسی کی تقدیر میں ناگوار ناپسندیدہ چیزیں آنا اگر مقدر میں لکھا ہو تو دعا کی برکت سے وہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں اور ان چیزوں کو ٹال دیتے ہیں۔ تقدیر میں ایک مصیبت ہے، ناپسندیدہ اور ناگوار چیزیں دعا کی برکت سے ٹال دی جاتی ہے، حفاظت ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے مقدر میں تھا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنا، لیکن انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر سے قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے والی مصیبت دور فرما دی، اور 40 یا 45 دن کے بعد مچھلی کے پیٹ سے ان کی رہائی ہو گئی اور باہر آ گئے۔ لولا انہ کان من المسبحین للبس فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو یوم یبعثون تک رہنا مقدر تھا لیکن وہ دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس کی برکت سے جو بڑی مصیبت تھی وہ ٹل گئی۔ دوسرا مطلب حدیث شریف کا، دعا کی برکت سے نازل ہونے والی مصیبت اللہ تعالی آسان فرما دیتے ہیں۔ مصیبت تو آتی ہے جو مقدر میں لکھی ہوئی ہو، لیکن آسان کر دی جاتی ہے، سہل کر دی جاتی ہے۔ اس لیے ایک ہی مصیبت دعا کرنے والوں کے لیے سہل اور بے دعاؤں کے لیے پہاڑ بن جاتی ہے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے ہیں ان کے لیے وہ مصیبت آتی ہے ایک دم آسان سہل ہلکی پھلکی، اور وہی مصیبت بے دعا لوگوں کے لیے آتی ہے تو ان کو پہاڑ جیسی معلوم ہوتی ہے۔ تو حدیث شریف کے جملے کا جو ہے ایک دوسرا مطلب یہ ہے، بعضوں نے ایک تیسرا مطلب بیان کیا، تقدیر مبرم میں معلق میں آنے والی مصیبتیں کہ اگر دعا کرے گا تو مصیبتیں ٹلے گی، نہیں کرے گا مصیبتیں آئے گی، یہ تقدیر معلق میں ہوتی ہے۔ باقی تقدیر مبرم کے اندر تو یہ طے ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا اور مصیبت ٹلنے والی ہے، نہیں کرے گا اور آنے والی ہے، لیکن جو تقدیر معلق ہوتی ہے اس میں یہ لکھا رہتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو ٹلے گی ورنہ نہیں ٹلے گی۔ تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، گناہوں کی وجہ سے انسان روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس جملے کا ایک مطلب یہ لیا گیا کہ انسان کے ہاتھ میں آئی ہوئی روزی گناہوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے. کہ بھائی تمہارے پاس تو زمین بکی, اس کے 1 کروڑ روپیہ آئے تھے نے, کہاں گئے؟ بس بات چھوڑو, میں کچھ شراب میں, عیاشی میں, شباب میں لگ گیا, اور 1 کروڑ روپے تو 3 مہینے میں کہاں ختم ہو گئے پتہ بھی نہیں چلا. ہاتھ میں آیا ہوا رزق گناہوں کی نحوست سے تلف اور ضائع اور برباد ہو جاتا ہے. دوسرا مطلب, ہر چیز کے اثرات اور تاثیر ہوتی ہے. نیکیوں کی تاثیر برکت ہے, گناہوں کی تاثیر محرومی ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. یہ برکت ہے نیکیوں کے اوپر, کہ اگر شریعت پر عمل کریں گے تو اوپر نیچے سے برکت کے دہانے کھلیں گے, اور گناہ کو اور برائیوں کو انجام دیں گے تو اس کی نحوست سے انسان کی کمائی کے اوپر اثر پڑے گا, اور آدمی گناہ کی نحوست سے, کمائی سے محروم ہو جائے گا, اسباب معیشت سے محروم ہو جائے گا, رزق کی برکت سے محروم ہو جائے گا. چاہے رزق کی برکت کمیت کے اعتبار سے ختم ہو جائے یا کیفیت کے اعتبار سے ختم ہو جائے. بعض مرتبہ رزق کی برکت کمیت کے اعتبار سے ختم ہو جاتی ہے, کہ بھائی پہلے مجھے 1 لاکھ روپے ملتے تھے, اب مانا 1000 مل رہے ہیں, یہ کمیت ہے کے اعتبار سے کمی ہو گئے. بعض مرتبہ کیفیت کے اعتبار سے برکت ختم ہو جاتی ہے, کہ بھائی 5000 روپے میں مولانا جو ٹھاٹ سے زندگی گزارتے, 50000 روپے سیٹ صاحب کو مل لیں, وہ پریشان پریشان رہتے. مولانا کے 5000 میں اللہ نے برکت رکھی ہے, سیٹ صاحب کے 50000 روپے میں وہ کیفیت کی برکت نہیں ہے. تو یہ ہے معصیت کی تاثیر, کہ رزق کے اندر کمی. اسی لیے قرآن کے اندر, حدیث کے اندر استغفار پر روزی کی برکت کا وعدہ کیا گیا, چونکہ استغفار خطایا کو مٹانے والی چیز ہے, تو خطا مٹے گی تو روزی میں برکت ہوگی. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. 5 طریقے کی برکت, اور چھٹی برکت وہاں, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. یہ 6 برکتیں دیکھنے کو ملتی ہے, چونکہ استغفار سے گناہ مٹتے ہیں اس لیے پھر برکتوں کا ظہور ہوتا ہے. جی حضرت سراقہ ابن جعشم رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے. میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. العمل, اعمال کیا ان چیزوں میں سے ہیں جس پر قلم خشک ہو گیا, یعنی تقدیر لکھنے والا, اور تقدیر کا فیصلہ جاری ہو چکا, یا عمل ان چیزوں میں سے ہیں جو آئندہ مستقبل میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہے؟ یعنی ہم جو اعمال کرتے ہیں اس کا تعلق کس سے ہے؟ تقدیر لکھنے والا قلم تقدیر لکھ کر کے رک گیا, یعنی کہ جو ہماری تقدیر میں لکھا ہے وہی اعمال ہم کریں گے, یا آئندہ اس کا فیصلہ ہونے والا ہے؟ کیا ہے ہمارے اعمال, یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. گویا کہ ہمارے اعمال کا تعلق کن چیزوں سے ہیں، زمانے ماضی کے اندر اس کا فیصلہ ہو چکا یا یہ کہ آئندہ اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، وہ آپ ہم کو بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زندگی کے اعمال ان چیزوں کے اندر سے ہیں جس پر تقدیر لکھنے والا قلم خشک ہو چکا اور تقدیر کا فیصلہ جاری ہو چکا. یعنی جب اللہ نے لوہے محفوظ میں تقدیر لکھی تھی نا، تبھی تمہاری ساری چیزیں لکھی جا چکی تھی، شقاوت بھی سعادت بھی سب لکھا جا چکا ہے. اب ملائکہ کو جو اللہ سبحانہ و تعالی حوالے فرماتے ہیں، تو وہ حوالے فرمانا کبھی تو حدیث میں اس کی تعبیر آئی صلب اب میں ہوں گے تب حوالے ہوگا، کبھی حدیث میں اس کی تعبیر آئی کہ رحم مادر میں ہوں گے تب لکھا جائے گا. یہ ملائکہ کے اعتبار سے ہے. پیچھے روایت میں دونوں چیز آئی، صلب اب بھی آیا رحم مادر بھی آئی، اور اللہ تعالیٰ کی یہاں تقدیر کے اعتبار سے تو بہت پہلے لوہے محفوظ میں جب اللہ نے تمام مخلوق کی تقدیر لکھی تب سارا لکھا جا چکا تھا. تو یہ جو سورت میں قرآن میں ہے نون والقلم وما یسترون، تو وہ اصل تقدیر لوہے محفوظ کے اعتبار سے، باقی ملائکہ اور بچوں کے وجود کے اعتبار سے وہ ہیں جو حدیث میں ہیں، کبھی اس کی تعبیر صلب اب کبھی اس کی تعبیر رحم مادر. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری تقدیر کے اندر لوہے محفوظ میں جو اعمال لکھے ہوئے اسی اعمال کو تم دنیا میں آ کر کے انجام دو گے، اور وہ تمہاری تقدیر میں کب سے لکھا جا چکا ہے اور اسی کے مطابق تم کو زندگی گزارنی ہے. وَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، اور ہر ایک کے لیے وہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہو. یعنی تقدیر میں جو چیز لکھ کر کے پیدا کیا گیا وہ چیز انسان کے لیے آسان کر دی جاتی ہے دنیا میں آنے کے بعد. کبھی آپ سوچتے ہیں بیٹھ کر کے، ارے میرے خاندان کے اندر تو دور دور تک نہ کوئی مولوی ہے نہ حافظ ہے، پھر اللہ نے مجھے کیسے دورے تک پہنچا دیا؟ آدمی کبھی سوچتا ہے؟ تو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ آپ آؤ گے اور پڑھو گے، دستار بندی ہوگی، پھر یہ اسباب سارے بنے کہ کسی کو کوئی مکتب کا استاد سمجھا کے لے آیا، کسی کو اور کوئی حالات پیش آئے اور اس کی وجہ سے وہ یہاں آ گئے پڑھ لیا. تو یہ ہیں وَكُلٌ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کہ ہر ایک کے لیے وہ چیز آسان کر دی جاتی ہے جس کے لیے اس انسان کو پیدا کیا جاتا ہے. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ انسان کے برے ہونے کا اور نیک ہونے کا تعلق تقدیر سے ہے، لیکن بندے کو اس کا علم نہیں ہے کہ میری تقدیر میں سعادت مندی ہے یا شقاوت ہے. اسی لیے بندہ تو شریعت کے مطابق عمل کرنے کا مکلف ہے، کہ ہمیں تو شریعت کے مطابق عمل کرتے چلے جانے کا، اور کیا ہے حقیقت میں اس کا علم ہمیں نہیں ہے. بس دعا کرتے رہنے کا کہ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ شامل رکھے، اس کی دعا مانگتے رہنے کا. چلو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کے مجوسی لوگ جو اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں وہ لوگ ہیں. یعنی اس امت میں مجوس کون؟ جو تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں وہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی تقدیر جھٹلانے والوں کو مجوس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی، تو اس کو سمجھو، مجوس دو خدا کے قائل ہیں، ایک ہے یزدان، دوسرا ہے اہرمن. یزدان خالق خیر، اہرمن خالق شر، یہ دو خداؤں کے وہ لوگ قائل ہیں، مجوسی لوگ. اب جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ کیا مانتے ہیں؟ کہ ہر بندے کو تقدیر کا اختیار حاصل ہے، ہر بندے کو کچھ نہ کچھ تقدیر میں اختیار حاصل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے تقدیر کے اختیار کلی کی وہ نفی کرتے ہیں. تقدیر کے اختیار کلی کی وہ نفی کرتے ہیں. کیسے؟ وہ لوگ یوں ایک مقدمہ قائم کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے نا، ان کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی مصلحت جس میں ہو ایسی چیز پیدا کرنا اللہ کے لیے واجب مانتے ہیں. تقدیر کا انکار کرنے والے بندوں کے لیے جو چیز اصلح مناسب ترین ہوتی ہے اس کا پیدا کرنا وہ اللہ کے لیے واجب سمجھتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز واجب نہیں ہے. اللہ اگر روزی دیتے ہیں تو بھی فضل، تندرستی دیتے ہیں تو بھی فضل، عزت دیتے ہیں تو بھی فضل، حکومت دیتے ہیں تو بھی فضل، کوئی چیز اللہ پر لازم نہیں ہے. اور یہ تقدیر کا انکار کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ کہ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اصلح للعباد چیزوں کا پیدا کرنا واجب اور ضروری ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ اللہ تعالیٰ کسی شر کو پیدا نہیں کر سکتے. گویا کہ شر پیدا کرنے کو وہ لوگ اللہ کی قدرت سے خارج کر دیتے ہیں. پھر کہا شر بندوں میں کہاں سے آتا ہے؟ تو کہا بندوں کے اپنے اکتساب سے شر آتا ہے، کہ بندے شر کو انجام دیتے ہیں، اپنے اختیار سے گناہ کریں گے، اپنے اختیار سے چوری کریں گے، اپنے اختیار سے شراب پیئیں گے. تو یہ بندوں کے لیے شر پیدا کرنے کو مانتے ہیں. گویا کہ یہ لوگ من وجہن بندوں کے لیے شر کا پیدا کرنے والا ہونا مانتے ہیں، اور اللہ تعالی سے شر کے پیدا کرنے کا انکار کرتے ہیں. لہذا یہ لوگ بالکل مجوس کی طرح ہو گئے، کہ وہ لوگ بھی یزدان کو خالق خیر مانتے ہیں کہ یزدان خالق شر نہیں ہو سکتا، اور اہرمن خالق شر ہے وہ خالق خیر نہیں ہو سکتا، اور یزدان بمانا الہ، اہرمن بمانا شیطان. تو اس طریقے سے یہ تقدیر کا انکار کرنے والے بھی ہوئے، کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق خیر اور بندہ خالق شر. اس اعتبار سے مجوس اور یہ قدر کے مکذبین آپس میں متحد ہو گئے، اور ایک جیسے یہ حال میں ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب تشبیہ دی، گویا منکرین تقدیر اللہ کو صرف خالق خیر مانتے ہیں اور انسان کو خالق شر مانتے ہیں، گویا ہر انسان ایک درجے میں خالق ہوا. جبکہ اہل سنت و جماعت کیا کہتے ہیں؟ والقدر خیره وشره من اللہ تعالی. بندہ جس کو ظاہر میں خیر سمجھتا ہے، بندہ جس کو ظاہر میں شر سمجھتا ہے، وہ سب اللہ سبحانہ و تعالی پیدا فرماتے ہیں. اور باری تعالی اپنی حکمت کاملہ سے انسان کو خیر اور شر کی توفیق عنایت فرماتے ہیں. کسی کو خیر کی کسی کو شر کی. اللہ توفیق عنایت فرماتے ہیں. آگے ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت جملے ارشاد فرمائے, اگر یہ تقدیر کا انکار کرنے والے بیمار ہو جائے تو تم ان کی عیادت مت کرو, مر جائے تو ان کے جنازے میں شرکت مت کرو, اور ان سے ملاقات ہوئے تو ان کو سلام بھی مت کرو. گویا یہ ایمان میں ہے ہی نہیں, یہ سب ایمانی حقوق ہے کہ سامنے ملے تو سلام کرنا, جنازے میں حاضری دینا, بیمار کی عادت, یہ ایمانی حقوق میں سے ہیں. لیکن یہ منکرین تقدیر ایمان میں ہے ہی نہیں, لہذا ان کے ساتھ یہ سب سلوک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی یہ بھی نہایت اہم ترین باب ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے فضائل, نسبت کی گئی لفظ اصحاب کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اس لیے کہ اصحاب تو بہت سارے ہو سکتے ہیں لغوی معنی کے اعتبار سے, اصحاب موسیٰ, اصحاب عیسیٰ, لیکن یہاں ان کی بہت بڑی نسبت تشریف, شرافت والی نسبت کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہے, ان کے فضائل اور مناقب. بھائی صحابہ کے فضائل اور مناقب کیوں؟ پہلی وجہ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے, اور انسان کا مقام اور مرتبہ جن کے ساتھ انسان رہتا ہے اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے, اس لیے صحابہ کے فضائل جاننا بھی ہمارے لیے ضروری, چونکہ ان کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نمبر دو, نبی اور امت کے درمیان میں واسطہ یہ مقدس جماعت ہے. فیضان نبوت, فیضان وحی امت کو جو ملا ان کی برکت سے ملا, اسی لیے ان کی عظمت, ان کے فضائل, ان کے مناقب انسان کے سامنے رہنے چاہیے. جتنی اتنی ان کی عظمت, مناقب, فضائل ہوں گے اتنا زیادہ انسان فیضان وحی اور فیضان نبوت سے مالا مال ہوگا. تیسری بات, ان کی حیثیت امت کے لیے پرنالہ اور چھت اور زمین جیسی ہے کہ بارش کا پانی چھت پر ہوتا ہے, زمین پر آتا ہے, بیچ میں پرنالہ ہوا کرتا ہے. اب پرنالے کے اندر اگر آدمی جو ہے مٹی بھر کے رکھے تو پانی مٹی والا آئے گا, گندگی بھر کے رکھے تو پانی گندگی والا آئے گا. صحابہ کے لیے دل میں کینہ, بغض, عداوت کی گندگی ہے تو آدمی تک صحیح معنی میں فیضان نبوت پہنچ ہی نہیں سکتا. اسی لیے جو لوگ صحابہ کرام سے عداوت رکھتے ہیں, دشمنی رکھتے ہیں, وہ لوگ فیضان وحی سے محروم رہتے ہیں. اسی لیے جتنے بھی گستاخ صحابہ ہیں, نمبر ایک وہ حافظ قرآن نہیں بن سکتے, نمبر دو وہ قرآن کی صحیح معرفت ان کو حاصل نہیں ہو سکتی, جتنے بھی گستاخ صحابہ ہیں آپ دیکھ لو. اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ لغوی اصطلاحی تعریف سمجھو. لغت کے اندر صحابی کا معنی آتا ہے کسی کے ساتھ ہونا, مطلق ساتھ ہونے سے یہ معنی لغوی صادق آ سکتا ہے. چاہے یہ ساتھ رہنا چند سیکنڈوں کے لیے ہیں, چند ایام کے لیے ہیں, لیکن مطلقاً کسی کے ساتھ رہنے سے اس کو صاحب, صحابی کا لفظ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اصطلاح محدثین کے اندر صحابی کہتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مسلما ومات علی اسلامہ فہو صحابی. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اسلام کی حالت میں ملاقات کی اور اسلام کی حالت میں اس کا انتقال ہوا اس کو صحابی کہا جاتا ہے. ملاقات، زیارت، مجلس میں حاضری، کلام اقدس کو سننا، یہ کافی ہے. اس لیے جو صحابہ نابینا ہے، جو زیارت نہیں کر سکے لیکن مجلس اقدس میں انہوں نے حاضری دی اور کلام مقدس سے محظوظ ہوئے، وہ بھی بالاتفاق صحابی. تو رویت گویا کہ شرط نہیں، ملاقات ہے، مجلس اقدس کی حاضری ہے، کلام اقدس کو سنا ہے یا ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی ہے اور زندگی مبارکہ میں ہوئی ہے اور اسلام کی حالت میں ہوئی اور اسلام پر موت ہوئے، ان کو صحابی کہا جائے. اسی لیے اگر کوئی آدمی منامی زیارت کرے تو اس سے وہ صحابی نہیں بن جاتا. منامی خواب کی زیارت کرنے والا صحابی نہیں کہلائے گا. اس کے بعد چند شعبے ہیں تعریف کی ہر قید سے نکلے ہوئے. پہلا حصہ، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کی وفات کے بعد کی، دفن سے پہلے کی، وفات کے بعد لیکن دفن سے، اس کو بھی صحابی نہیں کہا جائے گا. جیسے کہ عرب کے مشہور شاعر ابو زویب خویلد ابن خالد الحزلی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وفات کے بعد دفن سے پہلے کی تھی، ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا. نمبر دو، جس نے حالت کفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، ملاقات کی، لیکن وفات کے بعد اسلام قبول کیا، وہ بھی صحابی نہیں ہے. جیسے کہ شاہ روم کے سفیر آئے تھے تنوخی، انہوں نے حضور کی ملاقات کی عیسائیت کی حالت میں اور وفات کے بعد انہوں نے ایمان قبول کیا، ان کو صحابی نہیں کہا جائے گا. چونکہ جس وقت انہوں نے حضور کی زیارت ملاقات کی اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا حضور کی وفات کے بعد. تیسری بات سمجھو، جو آدمی اسلام لانے کے بعد زیارت کرے، نعوذ باللہ مرتد ہو جاوے، پھر کفر ہی کی حالت میں مر جاوے، وہ بھی صحابی نہیں ہیں. جیسے ایک قول کے مطابق عبید اللہ ابن جہش، ربیعہ ابن امیہ ابن خلف اور ابن خطل، خاطوائی اور لام، انہوں نے اسلام کی حالت میں زیارت کی، مرتد ہو گئے اور مرتد کی حالت میں موت ہوئی. نمبر چار، جس آدمی نے اسلام قبول کیا، زیارت اقدس سے مالا مال ہوئے، پھر مرتد ہو گئے اور پھر دوبارہ اسلام قبول کیا اور اسلام کی حالت میں انتقال ہوا، اسلام، زیارت، ارتداد، پھر اسلام اور پھر اسلام کی حالت میں موت، تو اس صورت کے اندر محدثین کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہ ہیں کہ وہ آدمی صحابی کہے جائیں گے، چاہے دوبارہ اسلام حیات مقدس میں قبول کیا یا وفات کے بعد قبول کیا، لیکن اول زیارت ان کی حالت اسلام میں ہوئی تھی، بیچ میں ارتداد آ گیا، پھر دوبارہ اسلام قبول کر کے اسلام پر موت آئی، چاہے حضور کی حیات میں اسلام قبول کیا یا وفات کے بعد اسلام قبول کیا، ان کو صحابی کہا جائے گا. جیسے عبداللہ ابن ابی سراح، یہ حضور کی حیات ہی میں دوبارہ ایمان لائے. جیسے اشعث ابن قیس، حضور کی وفات کے بعد دور صدیقی میں دوبارہ ایمان لائے، یہ لوگ بھی صحابی کہلائیں گے. یہ تقسیم الاصابہ میں ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے. اب اس کے بعد صحابیت کے اثبات کے شرائط سمجھو کہ کوئی آدمی صحابی ہے یہ ثابت کیسے ہوگا، صحابیت کا اثبات کیسے ہوگا. نمبر ایک، تواتر، یعنی کسی شخص کے صحابی ہونے کی خبر لوگوں میں اتنی بڑی تعداد سے منقول ہو کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق کرنا محال ہو. جیسے کہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کہ ان کے صحابی ہونے کی خبر اتنے سارے لوگوں سے منقول ہے کہ ان کا جھوٹ کے اوپر اتفاق کر لینا محال. نمبر دو، شہرت، کوئی صحابی مشہور اور معروف ہے لیکن حد تواتر کو پہنچے نہیں ہیں، تو بھی ان کو صحابی کہا جائے گا. جیسے دواد سے حضرت دمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عکاشہ ابن محسن رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر تین، ایک صحابی دوسرے آدمی کو صحابی ہونے کی خبر دے، ایک صحابی یہ خبر دے کہ فلاں بھی صحابی ہے، بس یہ بھی کافی ہے ان کے صحابی ہونے کے لیے. نمبر چار، تابعی کسی کے صحابی ہونے کی خبر دے، بشرطے کہ وہ تابعی اور تابعی عادل اور ایماندار ہوئے. تابعی نے خبر دی کہ فلانے صحابی ہے، شرط اتنی کہ وہ تابعی عادل ہو اور ایماندار ہو، تو اس سے بھی صحابیت کا اثبات ہو جائے گا. نمبر پانچ، کوئی آدمی خود اپنے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خبر دے کہ میں صحابی ہوں، حضور کی حیات میں کسی نے اپنے لیے صحابی ہونے کی خبر دی، وہ دعویٰ بھی ان کا معتبر مانا جائے گا. وفات کے بعد ان کا یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا. یہ ہیں طریقے صحابیت کے اثبات کے. سب سے پہلے صحابی کون؟ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جوانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اول ایمان لانے والے ہیں. وفات پانے والے آخری صحابی حضرت ابو طفیل عامر ابن واسلہ رضی اللہ تعالی عنہ 110 ہجری میں انتقال کر گئے. اور ان سے پہلے 99 ہجری میں حضرت محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا. یہ کچھ موٹی موٹی معلومات ہیں حضرات صحابہ کے سلسلے کے اندر. جی سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کا سب سے پہلا عنوان کیوں ذکر کیا امام رحمہ اللہ نے؟ اہل سنت و جماعت کے نزدیک انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد تمام کے تمام انسانوں میں بلکہ تمام کی تمام مخلوق میں اول درجہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اس لیے ان کے فضائل سے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے باپ اس عنوان کی ابتدا فرمائی. دوسری بات, ان کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے. ان کی صحابیت کا انکار کرنے والا منکر نص ہونے کی وجہ سے خارج اسلام ہو جاتا ہے. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن, بالاتفاق اس کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے. اسی لیے ان کی صحابیت کے عنوان سے یہاں شروع کیا. پہلی روایت لائے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دھیان سے سنو, میں یقیناً بے تعلق ہوں, مستغنی ہوں ہر دوست سے اس کی دوستی سے. اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر کو دوست بناتا. ان صاحبکم خلیل اللہ, یقیناً تمہارے صاحب یعنی خود اپنی ذات اقدس کو حضور نے مراد لیا, یقیناً تمہارے صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہے. امام وقیع راوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحبکم کے لفظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات اقدس کو مراد لیا. اب سمجھو لفظ خلیل کس کو کہتے ہیں. نمبر ایک, خلتن سے مشتق, خلال سے مشتق ہے لفظ خلیل, یعنی جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہو. دوسرا معنی, جس کی طرف انسان محتاج ہو. تیسرا معنی, رازدارانہ جس سے گہرا تعلق ہو. چوتھا معنی, محبت کا ایسا اعلیٰ درجہ جس میں کسی طرح کی شرکت ممکن نہ ہو. محبت کا وہ اعلیٰ درجہ جس میں کسی طرح کی شرکت ممکن نہ ہو. یہ ہے لفظ خلیل کے متعدد معانی. اب ان معنی کے اعتبار سے دیکھنے جائے تو خلیل صرف اللہ تعالی کی ذات ہے. اس لیے کہ انسان محتاج کس کا؟ اللہ سبحانہ و تعالی کا. ایسی محبت اعلیٰ درجے کی جس میں کسی کی شرکت نہ ہو وہ صرف اللہ تعالی کے ساتھ. جس کی محبت رگ و ریشے میں پیوست ہو اللہ تعالیٰ کی ذات، اور جس سے انسان کا رازدارانہ معاملہ ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری محتاجی اللہ کی طرف، میرا گہرا تعلق اللہ کے ساتھ، اور میرا رازدارانہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اگر اللہ کے سوا کسی کے ساتھ میرا ایسا گہرا رازدارانہ تعلق ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوتا، لیکن میرا یہ اعلیٰ ترین محبت کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اسی لیے یہ اعلیٰ درجے کی محبت اللہ کے ساتھ خاص اور صدیق کے ساتھ بھی نہیں ہے. گویا حاصل یہ نکلا کہ خلت سے نیچے درجے والی جو محبت ہے اس میں سب سے مقدم ابو بکر صدیق ہے. مقام خلت اس سے جو نیچے والا درجہ ہوگا اس میں سب سے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے، اور ان کے ساتھ یہ اعلیٰ درجے کی محبت کا تعلق ہے. اس حدیث شریف سے ایک دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ خلت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے. حضرت ابراہیم بھی اللہ کے خلیل ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن حضور کی خلت اللہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے، اکمل اور اتم درجے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے ساتھ خلت. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کبھی کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع پہنچایا. جب ایمان لائے تو ایک روایت میں 40,000 دینار ابو بکر صدیق کی ملکیت میں تھے، وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی خدمت میں پورے خرچ کر ڈالے ہیں. دیکھو اس جملے کا مطلب سمجھ لو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن اس میں سے ایک بڑا پہلو یہ بھی ہے کہ صدیق اکبر نے اپنے مال کی بڑی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خرچ فرمائی. اور بھی وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ معلوم ہوا کہ بھائی کسی کا قریبی بننے کے لیے جسمانی خدمت کے ساتھ مالی خدمت بھی کرنی پڑتی ہے. یہ بھی معلوم ہوا جسمانی خدمت بھی بڑی اہم ہے لیکن مالی خدمت بھی کرنی پڑتی ہے کامل قرب حاصل کرنے کے واسطے. یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی. جو یہ جملہ سنا تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے. کیا عرض کیا؟ حضور میں اور میرا مال یہ سب آپ کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہے کمال ادب، کمال تواضع کہ حضور میرا مال اور میری ذات سب آپ کے لیے وقف ہے. دیکھو پہلے اپنی ذات کو مقدم کیا کہ مال دوسرے نمبر پر، پہلے تو میری جان اور ذات وہ آپ کے واسطے ہے، پھر مال کی کیا حیثیت، سب کچھ میرا آپ کے لیے. یہ کہہ کر کے صدیق اکبر رونے لگے. اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ نمبر ایک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نیک اعمال ہے. دیکھو مال اپنا صدقہ کیا حضور نے جہاں جہاں کہا، خاص طور پر جو غلام ایمان لا چکے تھے اور ان کے مالک لوگ ان کو ستاتے تھے. صدیق اکبر نے بڑی مہنگی مہنگی قیمت دے کر ان غلاموں کو خرید کے آزاد کر دیا، یہ عظیم خدمت ہے. تو مال صحیح ڈھنگ سے خرچ کرنا یہ بھی قرب الہی کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. نمبر دو، بڑوں کی خدمت کو خود کے لیے سعادت سمجھے. دیکھیں حضور نے جب خدمت کی بات کی تو صدیق اکبر روئے، یہ نہیں کہ اپنی خدمت کو جتلایا، بلکہ روئے اور تواضع اور ادب کا اظہار کیا. تو کسی بڑے کی خدمت کرنے کی سعادت حاصل ہوئے، اس کو جو ہے اپنے لیے سعادت مندی سمجھے، اپنا احسان نہ جتلاوے. نمبر تین، امیر کو چاہیے کہ ساتھیوں کی خدمت کو اہمیت دیوے. دیکھو حضور نے حضرت ابوبکر کی خدمت کو سراہا، معلوم ہوا کہ امیر کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ خدمت کرنے والوں کی خدمت کو اہمیت دیوے، سراہے، ان کی حوصلہ افزائی کرے، اس سے جو ہے وہ خدمت کے کاموں میں اور زیادہ آگے بڑھیں گے. نمبر چار، تکبر کا خطرہ نہ ہو تو سامنے تعریف کرنا جائز ہے. بعض لوگ ایسے متواضع ہوتے صدیق اکبر جیسے کہ اپنی تعریف سن کر کے رونے لگے، تو ان کے سامنے ان کے منہ پر تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر پھگے کی طرح پھول کے ہوا میں اڑنے لگے تو ایسوں کے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے، ورنہ جو ہے ان کے بگڑ جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے. تو ظرف دیکھ کر کے جو ہے مظروف جو ہے کرنا چاہیے آدمی کو کہ سامنے والا کیسا ہے. تو یہاں صدیق اکبر کے بگڑ جانے کا کوئی شک ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھو حضور نے تعریف کی تو رونے لگے، تو معلوم ہوا کہ ایسے لوگوں کے سامنے منہ پر تعریف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، باقی فلن جی لوگوں کے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے. چلو، تسنیہ کا سگا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے. دیکھو یہ روایت بہت زور سے بولنے کی اپنے کو کہ حضرت علی روایت نقل کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنت کے اندر کہول لوگوں کے دونوں سردار ہوں گے. جنت کے اندر جو ادھیڑ پن کی عمر کے لوگ ہیں ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. اولین اور آخرین میں کیا جامع بات فرمائی، اب پچھلے اگلے سب لوگوں میں جتنے کہول تھے ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. نبیوں اور رسولوں کے استثناء، یعنی نبی کا مقام الگ ہے، رسول کا مقام الگ ہے. بادل انبیاء اگر کسی کا سرداری کا مقام ہے تو وہ مقام اللہ نے حضرت ابو بکر اور عمر کو عطا فرمایا ہے. پھر حضور نے کیا فرمایا، علی جب تک وہ دونوں زندہ ہیں نا وہاں تک تم ان دونوں کو خبر مت دینا، ان کی حیات میں ان کی زندگی میں ان کو خبر مت دینا. اب دیکھیں اس حدیث شریف میں پہلی بات، کہول کس کو کہتے ہیں؟ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلَا. 30 سے لے کر 40 تک کی عمر کو کہتے ہیں کہول. دوسرا قول، 33 سے لے کر 50 تک کی عمر کو کہا جاتا ہے کہول، ادھیڑ پن کی عمر. اب حدیث شریف کی توجیہ دیکھو کہ یہ دونوں کو جنت کے کہولوں کا سردار حضور نے فرمایا. پہلی توجیہ، دنیاوی اعتبار سے ان کو کہول کہا گیا ہے، ورنہ جنت کے اندر تو جو ہے سب کے سب لوگ جو ہے جوان ہوں گے. یعنی کہ ابتدائی کہول کی عمر میں ہوں گے، اس لیے کہ جنت میں 33 سال کی عمر ہوگی، اور کہولیت کے جو ہے دونوں تعریف میں 33 سال کی عمر شامل ہے. اسی لیے یہ کہا جائے گا کہ جنت کے اندر جانے والے سب کہول ہوں گے، کھلتے جوان بھی نہیں ہوں گے کچے جوان، اور پاکٹ بوڑھے بھی نہیں ہوں گے. کہولیت کی عمر کے اندر لوگ جنت کے اندر جائیں گے، تو یہ دنیاوی اعتبار سے ان کا جو ہے یہ جملہ حضور نے فرمایا. نمبر دو، یہاں جو مسلمان کہولیت کی عمر میں انتقال کر گئے ان کے اعتبار سے یہ تعبیر ہے. نمبر تین، جب یہ دونوں کہول کے سردار ہیں تو جوانوں کے سردار بدرج اولا ہوں گے. نمبر چار، کہول کا لفظ بول کر عمر مراد نہیں ہے، بلکہ حلیم اور عقل مند ہونا مراد ہے. اس لیے کہ آدمی جب کہول کی عمر کو پہنچتا ہے تو عقل مندی کا اور حلم کا کمال اس میں پیدا ہو جاتا ہے. تو گویا کہ عقل مند اور حلیم لوگ ان کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے. اور ایک توجیہ کی گئی ہے کہ جمیع اہل جنت مراد ہے، کیونکہ جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ جو حلیم اور عقل مند ہوں گے، اور سب سے بڑی عقل مندی دینداری ہے. اس لیے کہ وَمَنْ يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَ. بیوقوف لوگ تو جنت میں آئیں گے نہیں، چونکہ وہ تو ایمان سے اعراض کیے ہوئے. اس لیے عقل مند لوگ جو ایمان قبول کریں گے وہی جنتی. اس لیے تمام کے تمام اہل ایمان مراد، کہ ان کے سردار یہ دونوں بزرگ وہاں پر بنیں گے. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ غیر نبی نبی کے برابر نہیں ہو سکتے، اسی لیے حضور نے الا النبیین والمرسلین کا استثناء فرمایا کہ ابو بکر و عمر کا درجہ بہت اونچا لیکن وہ نبی نہیں ہے. اسی لیے غیر نبی نبی کے درجے میں نہیں ہو سکتے. تیسری بات، شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضیلت تمام امت پر بیان کرنا مقصود ہے، کہ تمام امت پر شیخین کی فضیلت مسلم ہے. چوتھی بات، جنت میں جب یہ دونوں سردار، کیا فرمایا؟ اہل الجنت، جنت میں سردار، تو دنیا میں بدرج اولا یہ دونوں سردار، اور جب دنیا میں سردار تو یہ دونوں خلافت کے حقدار، تو اس سے خلافت بلا فصل کا اس بات بھی ہو رہا ہے. یہ حضرت علی کی روایت ہے، اس سے یہ تمام چیزیں ثابت ہو رہی ہے. پانچویں بات، تواضع کی تعلیم ہے. یہ دونوں بزرگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے حضور نے حضرت علی کو فرمایا علی ان کو زندگی میں مت بتلانا، ان کے وفات کے بعد لوگوں کو بتلانا. اور ایک چھٹا نکتہ جو شرح نے نہیں لکھا ہے، اگر صحیح ہو تو من جانب اللہ، غلط ہو تو اللہ معاف فرماوے. تو دیکھیے چھٹی بات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والے ایک فتنے کی سر کو بھی فرمائی، کہ کیا فرمایا؟ کہ ان کو زندگی میں مت بتلانا، انتقال کے بعد لوگوں کو بتلانا. کیا نتیجہ نکلا؟ یہ اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک ایمان پر ہے. ابو بکر اور عمر اپنی زندگی کی آخری گھڑی تک ایمان کے اوپر ہے. تو ہی تو حضور نے فرمایا کہ ان کی وفات کے بعد لوگوں کو اطلاع دینا کہ یہ جنت کے لوگوں کے سردار بنیں گے. نتیجہ کیا نکلا کہ یہ زندگی کی آخری گھڑی تک ایمان پر قائم ہے. گویا حضور نے مستقبل میں ہونے والا ایک فتنہ کہ میری امت میں ایسے فتین لوگ پیدا ہوں گے جو میرے ان دونوں لاڈلوں کو نعوذ باللہ مرتد کہیں گے. کہ ابو بکر اور عمر حضور کے بعد نعوذ باللہ مرتد بن گئے تھے اور انہوں نے خلافت پر قبضہ غاصبانہ کر لیا تھا اور نعوذ باللہ قرآن میں انہوں نے تحریف کی تھی اور انہوں نے قرآن میں کچھ آیات تھی جس کو انہوں نے چھپا دیا تھا, ضائع کر دیا تھا. ایسا کہنے والے فتینوں کا حضور نے قلعہ کما کیا ہے اور ان لوگوں کی تردید کر دی ہے حضور نے. اور اس لیے یہ روایت حضرت علی سے منقول ہوئی اور حضور نے ان کو یہ بشارت دی. تو ان تمام کے تمام جو ہے اس طرح کے الزام لگانے والوں کا گویا کہ حدیث پیشین گوئی میں سے ہے کہ در پردہ یہ پیشین گوئی ہے کہ امت میں ایسے جو فتین مستقبل میں رونما ہوں گے ان تمام کے فتنوں کو حضور نے اس حدیث سے ختم فرما دیا. جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جنت میں اونچے اونچے درجے والے ان کو دیکھیں گے, وہ لوگ جو ان سے نیچے درجے والے ہیں, جنت میں جو لوگ اونچے اونچے درجے والے ہیں ان کو کون دیکھیں گے, ان سے نیچے درجے والے کیسا دیکھیں گے, جیسا کہ طلوع ہونے والے ستارے کو آسمان کے افقوں میں سے کسی افق میں دیکھا جاتا ہے. طلوع ہونے والا ستارہ افق سما کے اوپر کیسا دیکھا جاتا ہے, یعنی ہم لوگ زمین پر رہ کر کے آسمان کے افق پر نکلنے والے ستارے کو کیسے دیکھتے, وہ ستارہ طلوع ہوا یعنی صاف اونچا چمکتا جگمگاتا کیسا دیکھتے زمین پر رہ کر. اس طرح جنت کے نیچے درجے والے اونچے درجے والوں کو اس طرح دیکھیں گے کہ وہ نیچے سے ایسا دیکھیں گے کہ وہ اونچے درجے والوں کا محل, ان کا مقام, ان کا درجہ, ایسا وہ اونچے دیکھیں گے. اور ابو بکر اور عمر اونچے درجے والوں میں ہوں گے. آگے وَأَنْعَمَا, اس کے دو ترجمے یاد رکھنا. پہلا ترجمہ اونچے درجے والوں سے بھی اچھے ہوں گے, وَأَنْعَمَا کا مانا اونچے درجے والوں سے بھی اچھے ہوں گے. دوسرا ترجمہ بے شمار انعامات ان پر ہوں گے, اونچے درجوں کے علاوہ ان کے لیے بے شمار اونچے درجات بھی ہوں گے. حدیث شریف کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ جب ستارہ افق کے اندر طلوع ہوتا ہے تو زیادہ بلند معلوم نہیں ہوتا, جب طلوع ہوتا ہے غروب آفتاب کے بعد تو زیادہ بلند معلوم نہیں ہوتا, لیکن حقیقت میں بلند ہوتا ہے. بس یہی حال ہے اونچے درجے والوں کا کہ جب نیچے درجے والے دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ یہ بہت اونچائی پر نہیں ہے, لیکن حقیقت میں وہ بہت اونچے درجے پر ہوں گے. دیکھو ایک تو ہوتا ہے وہ ستارہ جو ہم کافی رات گزرنے کے بعد دیکھتے ہیں آسمان میں اوپر، وہ تو بہت اونچا معلوم ہوتا ہے، اور ایک ہے غروب کے بعد فوراً طلوع ہونے والا، وہ افق کی طرف ہوتا ہے جانب مشرق میں، تو ہم کو وہ زیادہ اونچا معلوم نہیں ہوتا، لیکن حقیقت کے اندر وہ بہت اونچا ہوتا ہے. اس طریقے سے جنت کے اندر جو نیچے درجے والے ہیں وہ اونچے درجے والوں کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ یہ بہت اونچے نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بہت اونچے درجے پر ہوں گے. دوسری بات، ستاروں میں جس طرح دوری ہے اس طرح جنت کے درجات کے اندر بھی بعد اور دوری ہے. البتہ اللہ تعالیٰ ہر درجے میں قناعت دے دیں گے. دنیا کی طرح نہیں ہے کہ آدمی جو ہے چھوٹے مکان میں رہتا ہو تو بنگلے والے کو دیکھ کر لاڑ ٹپکاوے اور رشک کی نگاہوں سے دیکھے، ایسا وہاں نہیں ہوگا. جس درجے میں ہے وہاں اس کو قناعت ہوگی اور وہ خوش ہوگا کہ میں جس درجے میں ہوں الحمدللہ، اس طریقے سے ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جنت کے درجات کا فرق بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے بڑے بڑے اونچے درجات حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے. اور چوتھی بات، اس حدیث شریف میں دونوں حضرات کے لیے جنت کی واضح خوشخبری دے دی گئی کہ ابو بکر اور عمر دونوں حقیقت کے اندر جنت میں ہوں گے، واضح الفاظ میں خوشخبری ہے. جی حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ تمہارے اندر میں کتنے دن تک باقی اور زندہ رہوں گا. یہ آخری ایام کی روایت ہے. میں تمہارے درمیان کتنے دن باقی اور زندہ رہوں گا مجھے معلوم نہیں ہے. دیکھو بھائی، معلوم ہوا کہ نبی کو بھی اپنے وفات کی خبر نہیں ہے، کب میری موت آئے گی. وما تدری نفسم بأی أرض تموت. معلوم ہوا کہ نبی کو علم غیب کلی نہیں ہوا کرتا، ورنہ نبی بتلا دیتے کہ میں اب کتنے دن زندہ رہوں گا. یہاں تو حضور صاحب فرما رہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میں تمہارے اندر کتنے دن باقی رہوں گا، لہذا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو کیا کرنا؟ فقتدو، اقتدا کرنا ان لوگوں کی جو دونوں میرے بعد امیر بنیں گے. اور اس کے بعد حضور نے ارشاد اشارہ فرمایا ابو بکر اور عمر کی طرف. دیکھو اس میں، اس حدیث شریف کے اندر خلافت کا واضح ترین اشارہ موجود ہے، باللزین من بعدی، اس لیے کہ حضور کے بعد نفس صحابیت پر تو ہزاروں ہے، پھر باللزین من بعدی کا کیا معنی؟ جو میرے بعد منصب امارت پر آئیں گے، منصب خلافت کو سنبھالیں گے، ان لوگوں کی تم خصوصی طور پر اتباع کرنا. یہ حدیث شریف شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کی امارت اور خلافت کی ایک دم واضح دلیل ہے. نمبر دو، بڑی ایک عجیب بات شرا نے اس حدیث سے مستنبط فرمائی کہ دیکھو حضور نے اپنے حیات میں کیسے افراد تیار کر دیے کہ جو حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضور کے مشن کو، حضور کے کام کو اچھی طرح سنبھالے، اور حضور نے ان کو ایسا ٹرین کیا، ایسی تربیت دی کہ حضور کو ان کے اوپر کامل اعتماد ہے کہ کوئی بات نہیں، میرے بعد تم ان کی اتباع کر لینا، تمہارا کام ہو جائے گا. کیا نتیجہ نکلا؟ کسی بھی ادارے اور تنظیم کے ذمہ داروں کو ایسے افراد تیار کرنے چاہیے جو ان کے انتقال کے بعد خوش اسلوبی سے اس نظم کو چلا سکے. ایسے افراد اپنی زندگی میں تیار کر دینے چاہیے کہ بھائی میرے بعد یہ لوگ سنبھالیں گے کام کو, یہ افراد تیار ہے. ورنہ پھر ہوتا یہ ہے کہ خلا جو ملا ہو ہی نہیں سکتا اور وہ بڑی کمی ہوا کرتی ہے, تو کوئی بات نہیں وہ چلے گئے تو اب ان کے بعد یہ سنبھالیں گے. تو ہر تنظیم اور ادارے کے ذمہ داروں کو اپنی حیات میں ایسے افراد تیار کر دینے چاہیے جو ان کے بعد کام کاج کو حسن اسلوبی کے ساتھ انجام دے سکے. تیسری بات, شیخین کی رائے وزنی اور قیمتی ہے, اس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا. اسی لیے فرمایا فقتدو, معلوم ہوا ان کی رائے وزنی بھی ہے اور قیمتی بھی ہے, اسی لیے یہ حکم دیا. چوتھی بات, اہل حل و عقد کے مشورے سے امارت کو طے کرنا چاہیے. حضور کے اتنے واضح اشارے کے ساتھ صحابہ نے آپس کے مشورے سے حضرت ابوبکر صدیق کی امارت کو طے کیا, تو اہل حل و عقد آپس میں مشورے سے امارت کو طے کر لے گئے. یہ نہیں کہ کوئی امیر خود اعلان کرے اب میں امیر صاحب ہوں, یہ ایسا اعلان نہیں کرنے گا. چلو, میں تو حدیث پڑھا رہا ہوں اور حدیث سے مستنبط ہونے والی بات کہتا ہوں. اب جہاں چپکا نہ ہو آپ کے ہاتھ میں, میں آپ کے ہاتھ کو روک تو سکتا نہیں ہوں. فاضل ہونے والے لوگ ہیں, علماء کرام بننے کے قریب ہے. جی, ما خلفت, جی چلو, صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابن ابی ملیکہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا. کیا بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا؟ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے, جنازے کے اوپر آپ کی لاش مبارک رکھ دی گئی, لوگ آپ کے جنازے کے ارد گرد جمع ہو گئے, دعا کر رہے ہیں اور آپ کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں, یا جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں یا تعریف اور ثنا کر رہے ہیں حضرت عمر کی اور حضرت عمر کے لیے دعا کر رہے ہیں. قبل ان یرفع, آپ کا جنازہ اٹھائے جانے سے پہلے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جنازہ تیار کر دیے جانے کے بعد دعا, مرنے والے کی تعریف یہ وغیرہ کرنا صحابہ سے ثابت ہے. اور آپ نے وہ حدیث بھی پڑھی ہے نا جس کے بارے میں کوئی اچھی بات کہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ مقبول ہو جاتی ہے اور وہ اچھا آدمی اللہ کے یہاں ثابت ہو جاتا ہے. وَأَنَا فِيهِمْ, تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جو حضرت عمر کے جنازے کے ارد گرد جمع ہو کے تعریف کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں, اس میں بھی موجود تھا. اتنے میں کیا ہوا, فلم یرعنی الا رجل قد زحمنی، مجھے اپنے خیالات کی دنیا میں ایک آدمی نے چونکا دیا، میں اپنے خیالات میں تھا، ایک دم ایک آدمی نے آ کے مجھے چونکا دیا. کون آدمی؟ زحمنی، جس نے مجھے دھکا لگایا اور میرے کندھے کو بھی پکڑ لیا. دیکھو آدمی جو ہے نا کسی خاص چیز میں مشغول ہوتا ہے، اور یہ موقع کیسا تھا؟ حضرت عمر کا جنازہ مبارک ہے، ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ان کی ثنا کر رہے ہیں، اور ایک دم آ کے کوئی آدمی دھکا دے وے اور کندھا پکڑ لے وے تو آدمی کو کیسا لگتا ہے؟ چونک جاتا ہے آدمی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے کہ مجھے ایک دم چونکا دیا اپنی خیالات کی دنیا میں ایک آدمی نے، جس نے مجھے دھکا بھی دیا اور میرا کندھا پکڑ لیا. تو میں نے دیکھا یہ کون ہے؟ فیض علی ابن ابی طالب. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے آ کر کے محبت سے مجھے، دونوں چچا زاد بھائی علی ابن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس اور حضرت ابو طالب دونوں بھائی ہوتے ہیں، دونوں چچا زاد بھائی. تو فترحم علی عمر، دیکھیے روایت سنتے جائیے اور جو ہے سوچتے جائیے ان ظالموں کو جو علی اور عمر میں جھگڑے کرواتے ہیں. دیکھیے روایت کو، فترحم علی عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر کے لیے رحمت کی دعا کی. رحمت کی، یہ محبت کی دلیل ہے کہ دونوں میں کیسی محبت تھی، رحمت کی دعا دی. ثم قال، پھر حضرت علی نے کیا فرمایا؟ دیکھیے بڑا پیارا جملہ ہے حضرت علی کا، ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منک. یہ انہوں نے حضرت عمر کے جنازے کو خطاب کر کے کہا، حضرت علی نے حضرت عمر کے جنازے کو خطاب کر کے کیا فرمایا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے اعمال جیسے اعمال لے کر میں اللہ کے پاس جانے کی چاہت رکھتا ہوں. عمر، آپ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کے جیسے اعمال لے کر کے میں اللہ کے دربار میں جاؤں، ایسی مجھے چاہت ہو. یعنی میری چاہت یہ کہ عمر آپ جیسے اعمال کو میں انجام دوں اور اس حال میں میری موت آوے. اس کے علاوہ کوئی شخص، چونکہ صدیق اکبر چلے گئے اور بھی جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے، دنیا سے روانہ ہو گئے، اب کوئی موجود شخص میں ایسا ہے کہ اس جیسے اعمال لے کر کے میں اللہ کے دربار میں جاؤں، وہ آپ کی شخصیت تھی. دیکھو یہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت علی کا جملہ ہے. تو حضرت علی تو حضرت عمر کو انتقال کے وقت مسلمان مان رہے ہیں، کامل الایمان مان رہے ہیں، بلکہ بہت اونچے درجے کے اعمال والے مان رہے ہیں، اور یہ علی کے نام پر حضرت عمر کو کافر مان رہے ہیں، حب علی میں عمر کو کافر مان رہے ہیں. اور یہ ہے علی کہ حضرت عمر کے اعمال پر رشک کر رہے ہیں. کیا جملہ کہا انہوں نے، کتنا جامع جملہ ارشاد فرمایا. پھر آگے فرماتے ہیں، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ پاک کی قسم، میرا خیال یہ ہے کہ عمر یقیناً اللہ تعالی آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کریں گے، یقیناً اللہ تعالی آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کریں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جنت میں اللہ کر دیں گے. دوسرا مطلب دفن میں، دوسرا مطلب دفن میں ساتھ کر دیں گے. دونوں مطلب ہے وزالی کا، اور اس کی وجہ یہ کہ میں زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا کرتا تھا کہ حضور کیا فرماتے تھے، ذہبت انا و ابو بکر و عمر، کہ میں ابو بکر اور عمر گئے تھے، یعنی حضور کا طرز کلام کہ کہاں گئے، کون کون گئے تھے، تو حضور فرماتے کہ میں ابو بکر عمر گئے تھے. کبھی کہیں داخل ہونے کی بات آتی تو حضور کیا فرماتے، دخل تو انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ داخل ہوئے تھے. خرج تو انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے نکلے، یعنی حضور جو ہے اپنی معیت میں، کہیں داخل ہونے میں، کہیں جانے میں، اور کہیں جو ہے تشریف، ہر جگہ بس ابو بکر عمر میرے ساتھ، ابو بکر عمر میرے ساتھ. تو میرا خیال یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جنت میں اور دفن میں کریں گے. اور دونوں چیز ہوئی انشاءاللہ. ایک چیز تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور دوسری کے بارے میں یقین ہے ہمارا. اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کے دل میں حضرت عمر کا مقام بہت اونچا تھا. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت علی شیخین کو خود سے افضل سمجھتے تھے، اسی لیے تو وہ تمنا کر رہے ہیں کہ ان کے جیسے اعمال کی توفیق مجھے ہو جائے. اس لیے حضرت علی شیخین کو اپنے سے خود افضل سمجھتے تھے، حضرت علی شیخین کو خود سے افضل سمجھتے تھے، اسی لیے تو ان کی اتباع کی بات کر رہے ہیں کہ کاش کہ میں ان کے اعمال میں اتباع کروں. اور حضور کا ہر مرتبہ یہ فرمانا انا و ابو بکر و عمر، یہ معیت افضلیت کی دلیل ہے. معیت کا جملہ یہ دلیل افضلیت ہے، گویا کہ حضور نے تمام صحابہ میں ان دونوں کے مقام افضل کو بیان فرمایا.